أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قال تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به أو أنا أجزى به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل ستكريم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج نومبر کی 22 تاریخ 2002، رمضان المبارک کا 16 روزہ ہے. جمعہ کے موقع پر آپ سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وقت کی قلت کے باعث میرے سامنے 3 اہم مضامین ہیں جن پر میں اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں، اور آخری 5 منٹوں میں ان سوالات کا جواب جو سوالات آپ کی پیشانیوں پر نمودار ہو رہے ہیں جواب دینا بھی ضروری ہے. 17 رمضان المبارک یوم بدر بھی ہے، کفر و اسلام کی پہلی جنگ، حق و باطل کا پہلا مارکہ، جب مٹھی بھر جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں خالی ہاتھ اور اپنے دامن میں باغ نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے یا کھجور کی شاخیں اتار کر تلواروں کا مقابلہ ان ڈنڈوں کے ساتھ کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. بظاہر ہاتھ خالی تھے، اسلحہ اور ساز و سامان نہیں تھا، لیکن حقیقت میں دلوں میں ایمان تھا، عشق رسول تھا، خدا کی ذات پر بے پناہ اعتماد تھا. اور مومن کا سرمایہ یہی ہوتا ہے، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار پہ بھروسہ کافر کو ہوتا ہے، اسلحہ پہ ناز کافر کو ہوتا ہے، آتمی قوت اور طاقت کے ناز کافر کو ہوتا ہے، مسلمان کو ناز اپنے ایمان پر ہوتا ہے، آنکھ میں خدا پر ہوتا ہے. خدا کی ذات پر دیکھنا اعتماد اور ایمان رکھنے والی یہ مختصر سی جماعت بے سر و سواری کے عالم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑی تو اللہ کی طرف سے بشارت کے پیغام لے کر جبریل آنا شروع ہوئے. خدا کی طرف سے 3000 فرشتے آ چکے ہیں، پھر فرمایا گیا اب 5000 کی مدد آ گئی ہے. یہ فرشتے کس لیے آئے ہیں؟ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کریں اور ان کا روب کافروں کے دلوں میں تپرتاری کر دیں، ایمان والوں کے کامیابی کی دعائیں مانگیں. اور پھر ایمان والوں نے اللہ کے فرشتوں کے مدد کی جب خبر سنی تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے، کافروں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا. دنیا نے دیکھا، چشم فلک میں یہ نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا، خالی ہاتھ آنے والے مکہ سے آنے والے کافر سورماؤں پر اس طرح غالب ہوئے کہ گاجر مولی کی بڑے عتبہ شیبہ ابو جہل جیسے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر کے رکھ دیا اور بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر قیدی کر کے مدینہ میں لے آئے. یہ فتح اور نصرت, یہ اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر کی شکل میں جو سامنے آئی, اسے قرآن نے یوم فرقان کہا ہے, حق کو باطل میں امتیاز کرنے والا دن. فرقان کہ جس دن نے ثابت کر دیا حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے. بتلا دیا دنیا کو اگر یہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے تو اس کی وجہ ان کے داؤ پیش نہیں ہے, اس کی وجہ ان کی جنگی حکمت عملیہ نہیں ہے, اس کی وجہ ان کے خاص منصوبے اور پروگرام نہیں ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ, بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی رہی ہیں, آ رہی ہیں, آتی رہے گی, کس طرح؟ بإذن اللہ, خدا کے حکم سے. خدا کے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ بإذن اللہ. خدا پہ نظر رکھو, خدا کی ذات پہ نظر ہونی چاہیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے, خدا کی مدد کی طلب زبانوں پر لے کر اللہ کی نصرت کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھنا تمہارا کام ہے. خدا کامرانی کو تمہارا تمہاری منزل بنا دینا خدا کا کام ہے. جب اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا, اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہو, جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شری علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ربی آج بھی تم فضائے بدر پیدا کرو, کیا مطلب؟ اسی تقویٰ کے ساتھ, اسی طہارت کے ساتھ, اسی ایمانی جوش اور جذبہ کے ساتھ, اسی بلبلہ کے ساتھ, اسی عشق رسول میں پختگی کے ساتھ, خدا کی ذات پر کامل ایمان و یقین کے ساتھ مسلح ہو جانا تمہارا کام ہے, بڑی بڑی طاقتوں پر غلبہ دے دینا خدا کا کام ہے. جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے, یہ درس دیتی ہے. جنگ بدر کی فتح ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے, خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ, اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ لے کر آؤ, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ. اور جانتے ہو بدر کے میدان میں صحابہ کرام نے کیا انداز اختیار کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا, بتلاؤ ہمیں لڑنا چاہیے یا مدینہ واپس چلے جائیں, کافروں سے صلح کی کوئی بات کر لیں, ان کو فدیہ دے دیں, ان کو تاوان دے دیں, ہم جنگ نہیں لڑتے, تم آئے ہو ہم تمہارا خرچہ دیتے ہیں, تم واپس چلے جاؤ. تو ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر عرض کیا تھا, اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں جس قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا فذهب انت وربك انا هنا قاعدون, کہ موسیٰ تو تیرا رب جا کر لڑو, ہم اس قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے, اگر فتح ہو گئی تو ہم چل پڑیں گے, اگر تمہیں شکست ہوئی تو ہم واپس لوٹ جائیں گے. اللہ کے حبیب ہم آپ کے امتی ہیں, آپ کے نوکر و خادم ہیں, ہم آپ کے صحابی کہلانے والے ہیں, آپ کے رفیق صدر ہیں, آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں, اشارہ کرنا آپ کا کام ہے, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, اشارہ کیجیے آگ میں کود جائیں گے, سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, جب تک جسم میں جان باقی ہے, جب تک رگوں میں رگوں میں خون باقی ہے, میرے پیغمبر تیری ذات پہ آج نہیں آنے دیں گے. جن کا جذبہ, جن کا ولولہ یہ تھا, عورتیں دودھ پیتے بچے لے کر بارگاہ نبوت میں آ جاتی. اللہ کے حبیب ہم تو جنگ میں نہیں جا سکتی, ہماری طرف سے اس بیٹے کو جنگ میں شمولیت کا شرف عنایت فرما دیجیے, بیٹی اس بچے کو کیا کریں گے؟ جواب ملتا, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی پرورش ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتی کہ بھوک لگے تو دودھ پلایا جائے، گرمی لگے تو سائے میں سلا دیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں، میرے بچے کو مجاہد کے ہاتھ میں دے دیجئے، جس مجاہد کے پاس دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، میرا بچہ ہاتھ میں لے، جب اس دشمن کی تلوار اٹھے تو میرے بچے کو سامنے کر دے۔ میں چاہتی ہوں تیرے صحابی کی جان بچ جائے، میرا بچہ قربان ہو جائے کہ شہید کی ماں کہلا سکے۔ ایسی مخلوق، ایسے جذبے والے لوگ تاریخ انسانیت میں ڈھونڈو تو تلاش کرنے سے نہیں ملتے۔ صحابہ ایسے ہی نہیں ہیں، صحابہ صحابہ تھے جنہوں نے جانوں کی بازیاں لگائیں، جنہوں نے تختے انگاروں پہ لیٹ کر دکھایا، جنہوں نے وزنی پہاڑ پٹھوں کی چٹانا سینے پہ رکھ کر بھی حد حد کے نعرے نہیں چھوڑے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے، جان آئی تو قربان کر دی، اور آگ آئی تو قربان کر دیا، قربان کر دی، مطلب قربان کیا۔ میں ان صحابہ کو سلام عقیدت کیوں نہ پیش کروں جن میں سے ایک کا نام حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول سب کے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کانوں میں آواز پڑی کہ وہ پہلی بحری جنگ شروع ہونے والی ہے، اسلامی بیڑا تیار ہو چکا ہے، قسطنطنیہ کی طرف اسلامی لشکر رواں ہونے والا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں سے، اور میرے بیٹو، میں تمہارے بوڑھے اور بیمار اور لاغر اور کمزور باپ کی ایک خواہش ہے، مجھے بتلاؤ اپنے باپ کی خواہش پورا کر سکتے ہو؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، عام کوئی باپ ہوتا اس کے اتنے جوان بیٹے ہوتے تو وہ اپنے باپ کو کبھی مایوس نہ کرتے، آپ تو میزبان رسول ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ نے قیام کیا تھا، آپ تو وہ ہیں جن کے گھر کو مسجد نبوی کا بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، ارشاد تو فرما دیجئے، آپ کہیں ہم جان دے دیں گے، آپ جو ارشاد فرمائے کر گزریں گے۔ جواب میں ارشاد فرمایا، تمہارا بوڑھا باپ، لاغر و کمزور اور بیمار و ضعیف و ناتوا باپ چاہتا یہ ہے، اپنے باپ کو کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں ساتھ لے چلو جو قسطنطنیہ تک پہنچے گی۔ جواب اولاد حیران و پریشان ہو کر کھڑی، جنگ نہیں ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے، دن رات پانی میں رہنا پڑے گا، دن رات بحری جنگوں میں گزرے گا، بحری جہازوں میں گزرے گا، پھر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں ہیں، نہ معلوم کتنا عرصہ گزر جائے گا فتح تک۔ فرمایا، بیٹو میں نے یہی تو کہا تھا، مجھے مایوس نہ کرنا۔ بیٹو نے کہا، ہم حاضر ہیں۔ کہا، جیسے بھی ہو مجھے لے چلو۔ اٹھایا، سواری پہ رکھا، لے کر چلے گئے، بحری جہاز میں لے کر چلے گئے۔ سارے راستے میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لمحات آ گئے جب قسطنطنیہ کے قریب لشکر اسلام پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اجلا پہنچا ہے، آخری پیغام آ گیا۔ بیٹوں سے جمع کر کے کہا، بیٹو اب آخری وصیت سنو، وصیت یہ کرتا ہوں، میری لاش کو واپس لے کر نہیں جانا، میں یہ نہیں کہتا میں مر جاؤں تو میری لاش کو محفوظ کر کے مدینہ میں لے جا کر رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے لے کر مکہ میں دفن کر دینا، اور تمہارا باپ یہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو میری لاش کو ساتھ رکھنا، اور جس قدر ممکن ہو دشمن کے علاقے میں داخل ہو کے دفن کرنا۔ اور آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیواروں کی بنیادوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، ایک لمحہ آیا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو دشمنوں نے چاہا کہ آپ کو قبر اکھاڑ کر نکال کر باہر پھینک دیں۔ لشکر اسلام کے قائد نے پیغام بھیجا، عیسائیوں غور سے بات سنو، جس شخص کو ہم نے تمہارے پڑوس میں تمہارے قلعہ کی دیواروں کے بنیادوں میں دفن کیا ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یاد رکھو اگر تم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی لاش کی بے حرمتی کی، ہم تمہارے جتنے قبرستان ہیں اکھاڑ پھینکیں گے، اور قبرستان نہیں تو یاد رکھو پھر ہم گھروں کو نہیں پلٹیں گے جب تک قسطنطنیہ کی دیواروں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیتے۔ ایسا پیغام بھیجا، اس میں اپیل نہیں تھی، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اور جب اپیلیں کرنے لگ جائیں تو دشمن سر پہ چڑھ جایا کرتا ہے، جب ہاتھ جوڑنے لگ جائیں، ہاتھ جوڑنے شروع کر دیں تو دشمن ٹانگ مارا کرتا ہے، دشمن بوٹ کے ساتھ فیصلے کیا کرتا ہے،
جب دشمن کے سامنے للکارا جائے تو وہ دم دبا کے گیدڑ کی طرح پھینک جایا کرتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہماری آج کے بعد شکایت نہ سنیں گے, ہمارے باپ کی بھی توبہ اگر ہم میلی آنکھ سے ابو ایوب انصاری کی قبر کی طرف دیکھ لیں. صحابہ تو وہ صحابہ ہیں, صحابہ کی بات آتی ہے پھر بات اپنے بس میں نہیں رہتی. تو میں دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تو صحابہ ہیں لیکن 17-18 رمضان المبارک ایک عظیم شخصیت کا یوم وفات بھی ہے. وہ شخصیت کون ہے جو میری, جو آپ کی, ہم سب کی اور سارے صحابہ کی امی ہے, سارے صحابہ کی. اور اس امی کا تعارف مجھے کسی خالہ نے, بہن نے, پھوٹھی نے, نانی نے, نہ دادی نے نہیں کروایا, یہ وہ امی ہے جس کا تعارف قرآن نے کروایا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, نبی کی بیویاں امت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ساری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم طہارات ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ پیاری. میں کہتا ہوں میری ماں ایک نہیں لاکھ ماں جمع ہو جائے, امی عائشہ کے پاؤں میں جو جوتی ہے اور جوتی پہ لگی جو خاک ہے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وفات ہے, اس لیے ان کی بارگاہ میں بھی عقیدت کے پھول بھیجنا ضروری ہے. ایک لائق و فرما بردار بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کی عظمت کے گن گائے. ہم اس وقت سنگوی کے مشن کے لمبردار ہیں جو اپنی تقریر میں امی امی کہتا تھا تو ایک سوچ کی, ایک بجٹ کی ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی کہ انسان دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا تھا. وہ دل سے نکلنے والے امی امی کے الفاظ سے انہی الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ آزاد تارک اسمبلی میں پہنچے اور میں بربرا کہتا ہوں مجھے ایم ایل اے شپ نہ کسی حکمران نے دی ہے, نہ کسی دولت مند نے دی ہے, نہ کسی جگیردار نے دی ہے, میں نے امی عائشہ کی خدمت کی وجہ سے بنا. ہمیں امی کے دوپٹے کے صدقے سے یہ عزت نصیب ہے. جب تک زندہ رہیں گے امی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل رہیں گے. خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی امی کی بارگاہ سے نظر ہٹا کر کسی اور طرف دیکھیں. اور یاد رکھو دنیا جانتی ہے ماں باپ کا فرما بردار کبھی ذلیل نہیں ہوتا, جس نے امی کے دروازے پہ چوکی داری کی خدا اسے عزت دے. آخری بات اعتکاف کے عنوان پر گفتگو کرنا تھی. دوستو رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ رہا ہے, اس عشرہ میں وہ مقدس رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, اس رات کی عبادت, اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل. اس رات کی تلاش اور جستجو میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا, پھر 10 دن کا اعتکاف کیا, پھر آخری عشرہ میں آپ نے فرمایا پہلے 20 روز میں میں شب قدر کو تلاش کرتا رہا مگر نہیں ملی, اب شب قدر اس آخری عشرہ میں ہے لہذا اس کا بھی اعتکاف کرو. یہ اعتکاف ہے, اعتکاف کرنے والا شخص خدا کے گھر میں بیٹھ جانے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے. کوئی کسی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے تو کتنا بھی بخیر انسان ہو کچھ دے کر ہی بھیجا کرتا ہے. جو بارگاہ خداوندی میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ لے کر ہی نکلتا ہے. اعتکاف کرنے والے کو جہاں اور بہت کچھ خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے اگر وہ شب قدر کو سویا بھی رہے تو شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے, شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے. اب یہ کہتا ہوں آپ حضرات وقت تو گزر ہی جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے. میری اپنی بھی خواہش ہے اللہ کرے کوئی شکل ایسی بن جائے کہ میں بھی اعتکاف بیٹھ جاؤں, ورنہ جو ساتھی اعتکاف بیٹھیں گے ان کو وقت تو ضرور ملتا رہے گا. زیادہ ساتھی اعتکاف کی نیت کریں, تیاری کریں, اپنے کام وام کو چھوڑ کر 10 دن خدا کی بارگاہ میں گزاریں. انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو روحانی طور پر اپنے اوپر محسوس ہوں گے اور اس کے اثرات کا آپ کو بخوبی احساس ہوگا. اب آخری بات, وہ بات جس کو کئی سننے والوں نے سنا, کئی دیکھنے والوں نے دیکھا تو ان کے چہرے برجھا گئے, اور بہت سارے لوگوں نے سنا اور دیکھا تو چہرے گلاب کے پھول کی طرح مسکرا اٹھے. آخری بات, اس کا تعلق میری سیاسی پالیسی سے ہے. میں پہلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان مدعی ذلہ العالی میرے لیے قابل احترام اور ہمارے ملک کی ایک نامور مذہبی سیاسی شخصیت ہیں. وہ وزارت عظمیٰ کے لیے کھڑے ہوئے, ان کے مسلم لیگ کاف سے مذاکرات چلتے رہے, کچھ باتوں پر ان کے مذاکرات اٹک گئے. مذاکرات میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جمالی وزیر اعظم ہوگا یا مسلم لیگ کاف کا کوئی آدمی وزیر اعظم ہوگا, ڈپٹی وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. لیکن اختلاف اس بات پر ہوا بلوچستان کے مسئلہ پر یا ایک دو مسائل پر, اگر ان مسائل پر اختلاف نہ ہوتا, سوا مہینہ تک مذاکرات چلتے رہے اور اتفاق ہو جاتا تو وزیر اعظم کون ہوتا, ڈپٹی وزیر اعظم کون ہوتا؟ تو اس وقت جمالی مسلمان ہوتا. بھائی اختلاف رائے ہے, اختلاف رائے ہے. مولانا فضل الرحمان اور متحدہ نے محسوس کیا کہ ہمارے مطالبات اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو ہم اس کے ساتھ ہمارا چلنا مناسب نہیں ہے, اگر مطالبہ پورے ہو جائے تو اس کے ساتھ چلنا مناسب ہے. اس لیے جس کے ساتھ مطالبات پورے ہونے کی شکل میں مولانا فضل الرحمان اور متحدہ بھی چلنے کو تیار تھے, میں اپنے مطالبات پورے ہونے کی شکل میں ان کے ساتھ چل پڑا ہوں. ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے, میرے ہو گئے. اس میں اختلاف کی بات کون سی ہے؟ ان کے ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب مدعی العالی ڈپٹی وزیر اعظم اور جمالی وزیر اعظم, ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے. تو بھائی اگر میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ کامیاب ہونا قابل دست ہے, قابل انظام ہے, تو پھر مولانا کے کامیاب ہو جاتے تو پھر کیا کہتے؟ اگلی بات, ایک طرف علماء کرام ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار ہیں, ایک طرف جمالی ہے. میں آج بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, آئندہ بھی کہتا ہوں, اگر میرے موت سے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کا وجود بھی وہ نہیں بن سکتے, لیکن جمالی میرا غور سے بنتا تھا, نہ دیتا تو نہیں بنتا تھا, یہ بھی سمجھو. اگر میں ووٹ نہ دیتا تو وزیر اعظم نہیں بنتا تھا, دیتا تو بنتا تھا. یہی کیفیت مولانا فضل الرحمان کی ہوتی, پھر میں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر جمالی کی طرف آتا تو لوگ کہتے زیادتی تھی, لیکن میں ووٹ دیتا بھی ہوں تو وہ بنتے نہیں ہے, ادھر دیتا ہوں تو یہ بنتا ہے. اس لیے میں نے کہا میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں. اور جس کسی نے بھی میری اسمبلی کی کل کی تقریر جو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوئی ہے وہ سنی ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے پہلی بات کیا کی تھی کہ پاکستان میں فوری طور پر اسلامی نظام کا نفاذ کیجئے, انگریز کے کالے قانون کو اٹھا کر بحیرہ حرم میں فرق کر دیجیے. یہ سنی یا نہیں سنی آپ نے تقریر؟ سنی ہے. اگرچہ جب مجھے پتا چلا کہ جمالی صاحب میرا ووٹ مانگنے کے لیے میرے گھر پر جہاں میں وہاں ٹھہرا ہوں وہ خود آ رہے ہیں, اگرچہ ہمارے علماء کی لیڈر کو گھر آنا تو دور کی بات ہے, مجھ سے ووٹ مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. ووٹ مانگنا تو دور کی بات ہے, رہائی پر مبارکباد دینے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود جب مجھے معلوم ہوا کہ جمالی صاحب آ رہے ہیں, میں نے فوراً مولانا علی شیر حیدری سے لے کر کراچی میں ڈاکٹر ہارون قاسمی, لاہور میں مجیب الرحمان انقلابی, اپنی پوری جماعت کو بلایا, اور آپ کے جھنگ میں جن حضرات نے آگے آگے بڑھ کر کام تو سب نے کیا, سلیم بٹ صاحب اور ملک منیر احمد, ہمارے نائب ناظم صاحب ماسٹر سعید صاحب اور چودھری سلطان صاحب, اور اسی طرح جو اور ذمہ دار ساتھی ہیں یہاں کے شیخ حاکم علی صاحب, ان سب حضرات کو میں نے کہا فوراً پہنچے, آپ فوراً آئے. میں نے کہا وہ میرے گھر آ رہا ہے, بتلاؤ کیا کہنا ہے. اگر کہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, اگر آپ کہتے ہیں تو چل سکتے ہیں. جماعت کے ذمہ داروں نے, جھنگ کے ذمہ داروں نے کہا, جھنگ کی عوام اب یہی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ چلیں, تاکہ مشکلات آسانیوں میں اللہ بدل دے، تاکہ اللہ تعالیٰ سیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرمائے، تاکہ آج تک جو ہمارے مخالفین نے اپوزیشن کی وجہ سے ہمارے بارے میں غلط رویہ اختیار کر کے فائلیں کی فائلیں خراب کر رکھی ہیں، اب انہیں صاف ہونا چاہیے، اب کچھ آزاد دنیا میں رہ کر کام کیجئے۔ میں نے اس وقت ان کی رائے کو مان لیا ہے، لیکن آج آپ ہزاروں حضرات ہیں، میں آپ ہزاروں حضرات سے یہ باخیصلہ لینا چاہتا ہوں، اگر آج آپ چاہتے ہیں نعرہ کوئی لگائے گا، آپ چاہتے ہیں میں اپوزیشن میں چلا جاؤں، حکومت کی مخالف لابی میں چلا جاؤں اور جا کر پھر وہی اپوزیشن کا کردار ادا کروں، اگلا نتیجہ اللہ جانتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ جو فیصلہ دیں گے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد میرا وہی فیصلہ ہوگا۔ پہلا میرا سوال ہے، اپوزیشن میں جاؤں؟ جو کہتے ہیں جاؤں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، جو کہتے ہیں اپوزیشن میں جاؤں، بھائی میں نے کسی کو زور دوں، جو کہتے ہیں جمالی کا ساتھ دینا ٹھیک فیصلہ ساتھ دیا جائے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ اب بھائی جامعہ قادریہ حنفیہ ہمارا مدرسہ ہے ملتان کے قریب، وہاں سے ہمارے تشریف لائے ہیں حضرات، ہمارا بہت ہی زبردست مدرسہ ہے، بچوں کی تربیت پر بھی خوب زور دیا جاتا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کرام وہاں تعلیم دیتے ہیں، ان کے سفرا آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دل کھول کر معاونت کریں، جامعہ محمودیہ کو بھی یاد رکھیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔